الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے. دعوت کی ذمہ داری مسلمانوں پر ان کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے ڈالی گئی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے اور ان سے یہ کہا کہ وہ اپنی قوموں کو انذار کریں، بشارت دیں. ان میں سے بعض کو رسالت کے منصب پر فائز کیا اور ان پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ اس دعوت کو، اس انذار و بشارت کو اتمام حجت کے درجے تک پہنچا دیں. ذریت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، بنی اسماعیل کو اور بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ دنیا کے وسط میں آباد ہوں، خدا کی توحید کا معبد بنائیں اور پوری دنیا کے سامنے حق کی شہادت دیں. مسلمانوں کے اندر وہ لوگ جو دین کا علم حاصل کرنے کا ذوق رکھتے ہوں، ان کو ترغیب دی گئی کہ وہ دین کے عالم بنیں، دین کی بصیرت پیدا کریں اور اپنی اپنی قوم کو انذار کریں. مسلمانوں کا نظم اجتماعی اگر کسی جگہ قائم ہو جائے تو اس پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ بھی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا رہے، اچھی باتوں کی تلقین کرتا رہے اور منکر سے روکے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ ایک گروہ کو اس کام کے لیے مقرر کیا جائے، یعنی کچھ لوگوں کو ریاست کی طرف سے، جیسے فوج قائم کی جاتی ہے، جیسے بیوروکریسی قائم کی جاتی ہے، یہ کام کرنے کی ذمہ داری دی جائے. اس کے لیے جمعہ کا ممبر ارباب حل وقت کے لیے خاص کیا گیا تاکہ ہفتے میں ایک دن نماز سے پہلے ان کو تبلیغ و تلقین کی جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ اہتمام ایک ایک بستی میں ہوگا. اسی طرح پولیس کا محکمہ قائم ہو جائے گا کہ جو برائی کو قانون کی طاقت سے روک دے گا. یہ دعوت، تبلیغ، ہدایت، نصیحت کے لیے اہتمام ہے. آخر میں اب فرد ہے، ہر ہر فرد. ہمارے ہاں تو یہ حادثہ ہوا ہے کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ ایک فرد کیا کر سکتا ہے. یعنی ایسے ہوتا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے کرنے کا کام ہے وہ اس لب و لہجے میں اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے اب یہ ہر ہر فرد کو اٹھ کے کرنا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے. دعوت کے معاملے میں ہمارے ہاں بدقسمتی سے تحقیقی کام نہیں ہو سکا. دعوت کیا ہے، قرآن مجید نے کس طریقے سے اس کی ذمہ داری ڈالی ہے، جب قرآن کے اندر اتر کر اس کو سمجھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ڈالی گئی ہے. چنانچہ اب آخر میں ہم، جیسے کہ میں نے عرض کیا، فرد کی دعوت کا مطالعہ کریں گے. اس کے لیے میں نے سورہ توبہ کی آیت 71 کا انتخاب کیا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. یہ دیکھیے قرآن مجید کا کیا اعجاز ہے. یعنی جو جو ذمہ داری جس پر ڈالی ہے اس کے لیے کیا الفاظ ہیں، کس طرح اس کو بیان کیا ہے، کس بلاغت کے ساتھ اس کے تمام پہلو واضح کیے ہیں. یہاں پہلے جملے ہی سے یہ بتا دیا کہ یہ عام لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، باہم دیگر بلائی کی نصیحت کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہاں پر بھی وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی عام آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ قوم کو انذار کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، وہ قوم پر حجت قائم کر دے، وہ عالمی سطح پر دین کی دعوت کا علم بردار بن کر کھڑا ہو جائے. عام آدمی بہت سے دوسرے کام انجام دے رہا ہوتا ہے، وہ کھیت میں کام کر رہا ہے، وہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، وہ منڈی میں کاروبار کر رہا ہے، وہ دفتر میں خدمات انجام دے رہا ہے، وہ کوئی سائنسدان ہے، وہ کوئی ڈاکٹر ہے، وہ کوئی انجینئر ہے، زندگی کے سارے معاملات چل رہے ہیں. ان کے اندر انسان کی جو ایک ذاتی شخصیت ہے وہ جس طرح اپنے لیے بعض مشاغل اختیار کرتی ہے، اسی طرح اس کی ایک دینی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو حق اس کو ملا ہے اس میں سے جو بھلائی کی باتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو بتاتے رہیں اور جو برائی ہے اس سے لوگ ایک دوسرے کو روکتے رہیں. یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور یہی ذمہ داری عام آدمی کے لیے انجام دینا ممکن بھی ہے. میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، اس آیت میں بلائی کی تلقین کے لیے امر کا لفظ آیا ہے. عربی زبان میں یہ جس طرح حکم دینے کے لیے آتا ہے اسی طرح تلقین، نصیحت، مشورے اور ترغیب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ اس لفظ میں امر اور نہی دونوں میں یہ سب درجات ہوتے ہیں، ترغیب، تلقین، مشورہ اور حکم دینا، تو جب ریاست پولیس کا محکمہ قائم کرے گی یا کسی جگہ دائرہ اختیار ہوگا تو وہاں آپ سے آپ یہ حکم دینے کے معنی میں چلا جائے گا، اور جب اختیار نہیں ہوگا، اقتدار نہیں ہوگا، تو پھر ترغیب، تلقین، مشورے کی صورت اختیار کر لے گا۔ اس آیت میں بلائی کی تلقین کے لیے امر کا لفظ آیا ہے۔ عربی زبان میں یہ جس طرح حکم دینے کے لیے آتا ہے اسی طرح تلقین، نصیحت، مشورے اور ترغیب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض کے الفاظ سے آیت کی ابتدا دلیل ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے رفیق ہو۔ ان الفاظ نے خود بتا دیا کہ یہاں یہ تلقین و نصیحت کے معنی میں ہے، کہ الفاظ سے آیت کی ابتدا دلیل ہے کہ یہاں یہ اسی مفہوم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانی فطرت میں جو باتیں خیر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں، انسانی فطرت میں جو باتیں خیر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں ان کی تلقین کی جائے۔ چنانچہ دیکھیے کہ جب ایک باپ اپنے بچوں کو، کوئی شخص اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، کہیں منڈی میں بیٹھے ہوئے، کہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے کسی خیر کی بات کی طرف توجہ دلاتا ہے تو وہ اس کے نتیجے میں کوئی مذہبی مبلغ نہیں بن جاتا، یعنی نیکی کی بات، خیر کی بات جس کو سب مانتے ہیں۔ یعنی کسی آدمی کو اگر کوئی شخص دوستی اور تعلق کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ تمہیں سچ بولنا چاہیے، تمہیں دیانت سے کام لینا چاہیے، تمہیں دوسروں کا بھلا سوچنا چاہیے، تمہیں دوسروں کا خیرخواہ ہونا چاہیے، تو یہ بھلائی کی باتیں ہیں جنہیں ریاست، سوسائٹی، معاشرہ پسند کرتا ہے کہ ان کو فروغ حاصل ہو، اور یہ بات عالمی سطح پر مانی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے نئی بات ہے، ہمیں ایک مذہبی فریضے کی حیثیت سے اس کو انجام دینا ہے، ورنہ پوری دنیا میں یہی خیر کی بات سمجھی جاتی ہے۔ خیر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے، ان کی تلقین کی جائے، اور جن کو فطرت ناپسند کرتی ہے ان سے لوگوں کو روکا جائے۔ سورہ عصر میں یہی مضمون ایک دوسرے پہلو سے تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے، ہاں مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی۔ حق کی نصیحت کی، حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی، یہ وہی چیز ہے۔ یعنی جو سچائی ہے، جو خیر ہے، جو ہمدردی کی بات ہے، جو انسانوں کی فلاح کی بات ہے، جو ان کی خیرخواہی کی بات ہے، وہ انہیں بتائی جائے اور بری باتوں سے ان کو روکا جائے۔ اس سے واضح ہے کہ یہ ہر فرد کی ذمہ داری اور ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک ہے۔ یعنی اس چیز کو، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو، حق کی نصیحت کی جائے، حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی جائے، بلائی کی تلقین کی جائے، برائی سے اپنے بھائیوں کو روکا جائے، اس کو ہمارے دین میں ایمان کا تقاضا بنا دیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ یہ ہر فرد کی ذمہ داری اور ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک ہے۔ ہم عارف ہوں یا عامی، ہمارا قیام کسی بستی میں ہو یا جنگل میں، ہم غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہوں یا مسلمانوں کی کسی منظم ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہوں، ہر حال میں اس کے مکلف ہیں۔ یعنی یہ حکم اپنے ساتھ قیود و شرائط نہیں رکھتا، جیسے ہم پہلے دیکھ چکے کہ ارباب حل وقت کی ایک الگ ذمہ داری ہے، علماء کی ایک الگ ذمہ داری ہے، ذریت ابراہیم کی ایک الگ ذمہ داری ہے، عالمی سطح پر خدا کا پیغام پہنچایا جائے، دنیا کی قوموں کے سامنے خدا کی دعوت رکھی جائے، یہ ذریت ابراہیم کی ذمہ داری ہے۔ فرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو اس کے لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہم عارف ہوں یا عامی، ہمارا قیام کسی بستی میں ہو یا جنگل میں، ہم غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہوں یا مسلمانوں کی کسی منظم ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہوں، ہر حال میں اس کے مکلف ہیں۔ بندہ مومن نیک عمل کرے اور ایمان کا یہ تقاضا بھی پورا کر دے تو قرآن نے ضمانت دی ہے کہ دنیا اور آخرت میں خدا کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کی ابدی بادشاہی اسے حاصل ہو جائے گی۔ یعنی یہ تین چیزیں اگر بندہ مومن کی زندگی بن جائے، ایمان، اچھا عمل اور لوگوں کو اچھی بات کی نصیحت، تو قرآن نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ جنت اس سے کم پر بھی مل سکتی ہے اگر اللہ چاہے کوئی عذر قبول کر لے یا آپ وہ درگزر سے کام لے، لیکن اس پر جنت کی ضمانت دی ہے۔ اس کام کی جو نوعیت ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے اس سے یہ بھی واضح ہے کہ دعوت کی اس صورت میں دائی اور مدعو، دائی جو دعوت دینے والا ہے، مدعو جس کو دعوت دی جا رہی ہے، دائی اور مدعو الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ہر شخص ہر وقت جس طرح دائی ہے اسی طرح مدعو بھی ہے۔ بعضہم اولیاء و بعض کے الفاظ سے قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، یہ فرض باپ کو بیٹے کے لیے اور بیٹے کو باپ کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے، بھائی کو بہن کے لیے اور بہن کو بھائی کے لیے، دوست کو دوست کے لیے اور پڑوسی کو پڑوسی کے لیے۔ غرض یہ کہ ہر شخص کو اپنے ساتھ متعلق ہر شخص کے لیے ادا کرنا چاہیے، یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک کوئی دائیوں کی جماعت ہے یا ایک فرد پر دائی کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے تو باقی مدعو ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں صبح کسی کو توجہ دلاؤں کہ بھائی اچھی بات کرنی چاہیے، اور شام کو وہ میری کسی غلطی کی طرف مجھے متوجہ کر دے۔ تو اس میں ہر شخص کو دوسرے کو تلقین و نصیحت کرنی ہے، اس میں دائی اور مدعو الگ الگ نہیں ہیں۔ وہ جہاں یہ دیکھے کہ اس کے متعلقین میں سے، یعنی ہر فرد، وہ جہاں یہ دیکھے کہ اس کے متعلقین میں سے کسی نے کوئی خلاف حق طریقہ اختیار کیا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے علم اور اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق اسے راستی کی روش اپنانے کی نصیحت کرے۔ یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کوئی دین کا بڑا عالم ہو یا اس نے قرآن مجید میں تحقیق کی ہو یا وہ تمام مسائل سے واقف ہو، نہیں، یہ تو اچھائی کی اور عرف کی باتیں ہیں، جانی پہچانی حقیقتیں ہیں، ان سے ہر انسان واقف ہوتا ہے، یہ انسان کا اخلاقی شعور ہے جسے کچھ نام دے دیے گئے ہیں، یہ خیر خواہی، یہ محبت، یہ دوسروں کے ساتھ سچی بات کرنا، یہ وعدہ پورا کرنا، یہ قانون کی پابندی کرنا، یہ امن پسند شہری ہو کے رہنا، یہ بھلائی کی باتیں ہیں، ان بھلائی کی باتوں کی تلقین کرنی ہے۔ وہ جہاں یہ دیکھے کہ اس کے متعلقین میں سے کسی نے کوئی خلاف حق طریقہ اختیار کیا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے علم اور اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق اسے راستی کی روش اپنانے کی نصیحت کرے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صبح ہم کسی شخص کو بھلائی کی ترغیب دیں اور شام کے وقت وہ ہمارے لیے یہ خدمت انجام دیں، آج ہم کسی کو کوئی حق پہنچائیں اور کل وہ ہمیں اس کی تلقین کرے۔ غرض یہ کہ جب موقع میسر آئے ہر مسلمان کو اپنے دائرۂ عمل میں یہ کام لازماً انجام دیتے رہنا چاہیے، دائرۂ عمل میں، یعنی اس کے لیے ایران توران جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرد پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے محلے تک کی بھی ذمہ داری نہیں ڈالی، فرد پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ اس کے دائرۂ عمل میں ہے۔ ہمارا ایک گھر ہے، ہمارے اعزاء و اقربا ہیں، ہمارے کچھ ملنے جلنے والے ہیں، ہمارے احباب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم کہیں کام کرتے ہیں، کسی منڈی میں، بازار میں جاتے ہیں، کسی دفتر میں بیٹھتے ہیں، بس یہ ہمارا دائرہ عمل ہے، یہ ذمہ داری اس کے اندر ڈالی گئی ہے۔ اس کے لیے نہ چھٹی پر جانے کی ضرورت ہے، نہ الگ سے وقت مقرر کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو دنیا کے کام انجام دیتے ہوئے وہ کام ہے جو ایک فرد کو کرنا ہے۔ اپنے دائرہ عمل میں ہر شخص سچائی کی بات کہنے والا، اچھائی کی نصیحت کرنے والا اور برائی سے روکنے والا بن جائے۔ پھر اس دائرے میں یہ بھی ضروری ہے کہ الاقرب فالاقرب کی ترجیح قائم رکھی جائے، یعنی جو جتنا زیادہ قریبی ہے وہ اتنا ہی زیادہ حقدار ہے کہ ہم کو اچھی بات کی تلقین کریں، اور آدمی سب سے بڑھ کر، اب ظاہر ہے کہ جب الاقرب فالاقرب کی ترجیح قائم رکھی جائے یہ کہا، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے، اور آدمی سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اسے متنبع رہنا چاہیے کہ وہ اگر دوسروں کے دروازے پر دستک دیتا رہا اور اس کے اپنے گھر والے شب و روز جہنم کے لیے ایندھن فراہم کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ ساری جدوجہد کے باوجود اس کی یہی کوتاہی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے وبال بن جائے۔ یعنی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء اقربا کو، جو قریبی لوگ ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کو متنبع کرتا رہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، یہاں اچھائی اپناؤ گے تو اسی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی جنت کے دروازے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن یہ لوگ اور ان کے وہ پتھر ہوں گے جنہیں یہ پوچھتے ہیں، اس پر تند خوں اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، اللہ ان کو جو حکم دے گا اس کی تعمیل میں وہ اس کی نافرمانی نہ کریں گے اور وہی کریں گے جس کا انہیں حکم ملے گا۔ یعنی ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے۔ بھلائی سے مراد وہ اچھی باتیں جن کو ساری انسانیت مانتی ہے، برائی سے مراد منکر کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ برائی کی چیزیں جن کے بارے میں بحث کی گنجائش نہیں ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ برائی ہے، ان سے روکا جائے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ اس دائرہ عمل میں ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار بھی، یعنی جس طرح الاقرب فالاقرب کی ترجیح قائم رہنی چاہیے، سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال کو برائی سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور بھلائی کی تلقین کرنی چاہیے، اسی طرح یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ اس دائرہ عمل میں، یعنی دائرہ عمل کیا ہے، دوست، احباب، اعزہ، اقربہ، منڈی، بازار، جہاں آدمی کام کرتا ہے، ان سے ملتا ہے، یہ دائرہ عمل ہے۔ اس دائرہ عمل میں ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار بھی ہے۔ دنیا میں اللہ کا قانون یہی ہے کہ سن رشد کو پہنچنے کے بعد آدمی کسی عورت کا شوہر اور اس کے نتیجے میں بچوں کا باپ بنے، یعنی گویا خاندان کا ایک یونٹ، خاندان کی ایک وحدت، یہ نکاح کے نتیجے میں وجود میں آ جاتی ہے اور اس میں انسان اختیار رکھتا ہے۔ بنی آدم کی یہ دونوں حیثیتیں دین و فطرت کی روح سے ان کا ایک دائرہ اختیار پیدا کرتی ہیں۔ شوہر کی حیثیت سے بیوی اور باپ کی حیثیت سے بچوں پر یہی اختیار ہے، جس کی بنا پر ہر شخص مکلف ہے کہ وہ اپنے اس دائرہ اختیار میں رہنے والوں کے تمام معاملات کے لیے مسئول قرار پائے۔ یعنی میں اپنے ہمسائے کے معاملے میں تو مسئول نہیں ہوں، لیکن اپنے گھر میں مسئول ہوں۔ میں اگر باپ ہوں، شوہر ہوں، تو میں گھر کا ذمہ دار ہوں، گھر کا سربراہ ہوں۔ اس حیثیت سے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے کسی منکر کو کیوں گوارا کیا اپنے گھر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الا کلکم رائن و کلکم مسئول رعیت ہی، آگاہ رہو کہ تم میں سے ہر شخص چرواہا بنایا گیا ہے اور ہر ایک سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص چرواہا بنایا گیا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اگر وہ سن رشد کو پہنچتا ہے تو نکاح کرنا ہے، اس سے خاندان وجود میں آنا ہے، اسے پہلے شوہر بننا ہے اور اس کے بعد باپ بننا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا ایک دائرہ اختیار وجود میں آ جاتا ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لحاظ سے ہر شخص کو متنبع کیا کہ الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیت ہی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ انسان کا یہی دائرہ اختیار ہے، انسان کا یہی دائرہ اختیار ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگر اس میں کوئی منکر دیکھیں تو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ دین کیا ہے اور دین کی ہدایت کیا ہے، یہ کیسے فطرت کے بالکل مطابق ہے، اس کے بارے میں کس طرح اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی عام آدمی کی حیثیت سے میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں اپنے دائرہ عمل میں اچھی بات کی تلقین کرتا رہوں اور جہاں برائی دیکھوں حکمت کے ساتھ دوسروں کو اس کے جانب متوجہ کر دوں۔ اتنی ذمہ داری ہے جو مجھ پر میرے دائرہ عمل میں ڈالی گئی ہے، پھر میرا ایک دائرہ اختیار ہے، اس کے اندر مجھ سے کچھ اور تقاضا بھی کیا گیا ہے، اور وہ تقاضا کیا ہے کہ اگر میں اس میں کسی منکر کو دیکھوں تو میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے اس اختیار کو استعمال کروں۔ یعنی اس طریقے سے ہمارے ہاں لوگوں نے چونکہ دعوت کو ان حیثیتوں کے لحاظ سے نہیں سمجھا، وہ مطلق ہو گئی ہے اور اس میں پھر بڑی غلطیاں ہوئیں۔ آپ کا ارشاد ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من را من کو منکر فل یغیر ہو بید ہی فعلم یستط فبلسان ہی وعلم یستط فبقلب وذلک اضعف الایمان، یہ مسلم کی روایت ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے دائرہ اختیار میں کوئی برائی دیکھے، اب یہ الفاظ میں نے داخل کر دیے ہیں، اس لیے داخل کر دیے ہیں کہ دین کے مسلمات کو سامنے رکھ کر اور خود اس حدیث کے الفاظ کو سامنے رکھ کر ان کا داخل کرنا ضروری ہے، اور روایات کے فہم میں جو غلطی ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ان کا موقع کیا ہے، ان کا محل کیا ہے، وہ بات کس ضمن میں کہی گئی ہے، کیونکہ وہ اطلاقی ہوتی ہیں، اس کو بعض اوقات سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے دائرہ اختیار میں کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے اس کا ازالہ کرے، پھر اگر اس کی ہمت نہ ہو، یہ دیکھیے میں نے استطاعت کا ترجمہ کیا، پھر اس کی ہمت نہ ہو، یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آدمی اپنی اولاد سے بھی دب جاتا ہے، بیوی سے بھی دب جاتا ہے، خاندان میں بھی ہمت نہیں کر پاتا، حوصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ آگے بڑھ کر اس چیز کو روک دو. پھر اگر اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے اسے ناگوار سمجھے. اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے، ادنا ترین درجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ دوسرے درجے کی طرف آئیں گے، ایمان میں بھی دوسرے درجے پر آ جائیں گے، نیچے آ جائیں گے. تو یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ کے اندر استطاعت ہو اس کام کو کرنے کی، اور پھر آپ نہ کر پائیں، یعنی اس کی ہمت نہ کر سکیں، اس کا حوصلہ نہ کر سکیں. یہ چیز ایمان کے درجے کو نیچے لائے گی. وہ استطاعت جو آدمی کو کسی چیز کا مکلف کرتی ہے، وہ اگر کسی وقت نہیں ہوتی تو آدمی ایمان کے دوسرے درجے میں نہیں آتا. یعنی اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے نماز پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ سکتا، اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس سے نماز پڑھنے میں اس کا درجہ کم نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ اسی درجے میں اسی طرح مکلف ہوگا. درجہ اس وقت کم ہوگا جب ہم کسی چیز کی استطاعت رکھتے ہوں لیکن پھر تساہل کریں، پھر غفلت میں مبتلا ہو جائیں، پھر ہمت نہ کر سکیں، پھر حوصلہ نہ کر سکیں، اس سے درجے میں کمی آتی ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جن سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دائرہ اختیار سے متعلق ہدایت ہے. علم یستتے کے الفاظ یہاں اس استطاعت کے لیے استعمال نہیں ہوئے جو آدمی کو کسی چیز کا مکلف ٹھہراتی ہے. یعنی ایک استطاعت وہ ہے کہ جب وہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اس حکم پر عمل کرنے کے مکلف ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اب جواب دہ ہوتے ہیں کہ اب ہمیں عمل کرنا ہے. بلکہ ہمت اور حوصلے کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، جو ایمان کی قوت اور کمزوری سے کم یا زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا ہر شخص کے دائرہ اختیار میں اس کا پہلا کام یہی ہے کہ خود دین ہی کی کوئی مصلحت مانے نہ ہو تو قوت سے منکر کو مٹا دے اپنے دائرہ اختیار میں. زبان سے روکنے کا درجہ اس دائرے میں دوسرا ہے، اور دل کی نفرت وہ آخری درجہ ہے کہ آدمی اگر اس پر بھی قائم نہ رہا تو اس کے معنی پھر یہی ہیں کہ ایمان کا کوئی ذرہ بھی اس کے دل میں باقی نہیں رہ گیا. یہ اس روایت کا صحیح مفہوم ہے. اور فرد کی یہ ذمہ داری ہے، فرد کی ذمہ داری ایران اور توران پر اتمام حجت کرنا نہیں ہے، قوموں کو انذار کرنا نہیں ہے، عالمی سطح پر دین کی شہادت قائم کرنا نہیں ہے. قرآن کی روشنی میں روایت پر غور کیا جائے تو اس کی صحیح تعویل یہی ہو سکتی ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے. شوہر، باپ، حکمران سب اس روایت کی روح سے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اسی کے مکلف ہیں کہ منکر کو قوت سے مٹا دیں. اس سے کم جو صورت بھی وہ اختیار کریں گے بے شک ضعف ایمان کی علامت ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. لیکن اس دائرے سے باہر، یعنی یہ دائرہ اختیار ہے، لیکن اس دائرے سے باہر اس طرح کا اقدام جہاد نہیں بلکہ بدترین فساد ہے. یہ دیکھیے، ایک روایت کو اگر آپ غلط سمجھ لیتے ہیں تو اس سے کیا فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. چنانچہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے طالب علموں کے ہاتھ میں بھی قلم اور کتاب کی بجائے بندوق پکڑا دی، اور ان سے کہا کہ اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے اداروں میں منکر کا قوت سے ازالہ کرو. اس سے انقلاب کا لاعمل برآمد کر لیا گیا. لوگوں کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ اٹھیں، اٹھ کر منظم ہوں، جتھا بنائیں اور پھر منکر کو ہاتھ سے روک دیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. ہمارا دین فرد کے لحاظ سے جو اس کی حیثیت ہوتی ہے، اجتماع کے لحاظ سے جو اس کی طاقت ہوتی ہے، احکام کو اس سے متعلق کرتا ہے. لیکن اس دائرے سے باہر اس طرح کا اقدام جہاد نہیں بلکہ بدترین فساد ہے، جس کے لیے دین میں ہرگز کوئی گنجائش ثابت نہیں کی جا سکتی. قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ دائی کی حیثیت سے خدا کے کسی پیغمبر کو بھی، دائی کی حیثیت سے تذکیر اور بلاغ مبین سے آگے کسی اقدام کی اجازت نہیں دی گئی. تذکیر نصیحت، تذکیر یاد دہانی کرانا، اور بلاغ مبین صاف صاف طریقے سے بات پہنچا دینا. ارشاد فرمایا ہے انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تم نصیحت کرنے والے ہو، تم ان پر کوئی داروغہ نہیں ہو. اس میں استدلال کا پہلو یہ ہے کہ جب خدا کے پیغمبر کو بھی دائی کی حیثیت سے اس سے آگے بڑھنے کی ہدایت نہیں کی گئی تو فرد کیسے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی عامی کیسے بڑھ سکتا ہے، کوئی عالم کیسے بڑھ سکتا ہے؟ یہ دعوت کی مختلف صورتیں، یعنی جب ہم پر اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کی ذمہ داری ڈالی تو اس طریقے سے اس کو ہماری مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے ہم سے متعلق کیا۔ میں اگرچہ اس بات کو پسند تو نہیں کرتا کہ معاصرین پر کوئی تبصرہ کیا جائے، لیکن ہمارے ہاں جو تبلیغی تحریکیں بالخصوص اٹھی ہیں ان کے بارے میں چند لفظ یہاں کہنے ضروری ہیں۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس ساری بحث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عام آدمی کو ہم جس چیز کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان، اچھا عمل، اور اپنے دائرہ عمل میں اچھی بات لوگوں کو بتانا۔ اچھی بات لوگوں کو بتانا یعنی وہ دینی حقائق کا مبلغ بن کے نہیں اٹھ سکتا، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو ذمہ داری دی ہے اچھی باتیں بتانا۔ بس اس دائرے کے اندر ہماری تبلیغی تحریکوں کو کام کرنا چاہیے۔ عام آدمی اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے۔ اس کو دین سکھانا، اس کو دین کی تعلیم دینا، اس کے لیے دینی حقائق واضح کرنا، اس سے یہ تقاضا کرنا کہ تم کسی دینی کام کی نصرت کرو، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ لیکن خود اس کی دعوت کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ تقریر نہیں کی جا سکتی کہ دیکھو اس وقت امریکہ میں اور برطانیہ میں اور معلوم نہیں کہاں کہاں کے جنگلوں میں کون لوگ ہیں کہ جو خدا کی ہدایت سے محروم ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو یہ دعوت پہنچاؤ، اور پھر اس کے بعد یہ اس سے تقاضا کرنا کہ تمہاری بیوی بھی اگر گھر میں بیمار ہے تو اس کو چھوڑ کر آ جاؤ، یہ خدا کا کام ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس طریقے سے نہیں ڈالی۔ عام آدمی اپنے دائرہ عمل میں رہے گا، اور وہیں جہاں وہ کام کرتا ہے، جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، جہاں وہ زندگی کے معمولات انجام دیتا ہے، یہ ذمہ داری بھی پوری کرے گا۔ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ دین کی دعوت پیش کریں۔ علماء کا کام ہے قومی سطح پر دین کی تبلیغ کرنا، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے یہ شرط عائد کر دی گئی ہے کہ لے یہ تفقہ فی الدین، وہ پہلے دین کی سچی بصیرت حاصل کرے، اور ان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی لٹریچر، کوئی واز، کوئی قصہ گوئی کی کتاب، کوئی فضائل اعمال نہیں بلکہ اللہ کی کتاب ہونی چاہیے۔ وہ کتاب لوگوں تک پہنچے گی، اس کو بتایا جائے گا، اسے سنایا جائے گا، اس کے ذریعے سے تذکیر کی جائے گی، پھر جب لوگ متوجہ ہوں گے تو ان کو پورا دین سکھایا جائے گا۔ یہ چند چیزیں ہیں کہ جن کی طرف اس وقت میں نے توجہ دلا دی ہے۔ کوئی تفصیلی تبصرہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ بحث اب یہاں پہنچ گئی ہے کہ دین کی دعوت یا دین کی تبلیغ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہماری مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے ہم پر ڈالی ہے۔ فرد کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، ریاست کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، اور علماء کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، اور ذریت ابراہیم کو جس کا مرکز جزیرہ نما عرب ہے اور جہاں ان کی حکومت قائم ہے، ان کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ ان کو یہ اہتمام کرنا ہے کہ خود اپنے اندر بھی دین کی روح پیدا کریں، اور اللہ کی شریعت پر جس طرح کے عمل کرنا چاہیے اس طرح عمل پیرا ہوں، اور پوری دنیا کے سامنے دین کی گواہی دیں اور خدا کی کتاب کو ایک گھر تک پہنچا دیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی قوم میں لوگوں کو خبردار کریں، اور جہاں جہاں مسلمانوں کی ریاست قائم ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجدوں کا نظم خود سنبھالیں اور ان لوگوں کو وہاں مقرر کریں اپنی طرف سے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ خود حکمران جمعے کے موقع پر لوگوں کو تلقین و نصیحت کریں، لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو اپنی طرف سے مقرر کردہ نمائندوں کے ذریعے سے تبلیغ و تلقین کا کام انجام دیں، اور پولیس کے محکمے کو ریاست اور سوسائٹی اور معاشرے کے بہترین افراد منتخب کر کے یہ بتایا جائے کہ دینی لحاظ سے ایک مسلمان معاشرے میں در حقیقت یہ محکمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے۔ اس ذمہ داری کو انجام دیں، اور تمام افراد، ایک ایک فرد، وہ اپنے گھر، اپنے دائرہ عمل میں اس ذمہ داری کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اس طرح سے تقسیم کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم دعوت کی حکمت عملی کا باب شروع کریں گے۔ آج کی نشست یہیں ختم کرتے ہیں۔ اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔